হাবিব মুকাররম মুআজ্জাজ সামাঈন কেরাম, ये जिलहज का महीना है। इस माह मुकद्दस में मुसलमानों के लिए बड़ी ताकतें हैं। एक सआदत तो इस माह मुकद्दस में हज बैतुल्लाह यानी मुसलमान पूरी दुनिया से इस माह मुकद्दस की 10 तारीख को जमा होकर हज बैतुल्लाह की जियारत करते हैं, मैदान अरफात में जाते हैं, कुर्बानी करते हैं। और ये इतनी बड़ी सआदत है कि अगर खुदावंद कुद्दूस इस सआदत को कबूल फरमा ले तो बंदा गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे मां के पेट से पाक पैदा होता है। इस माह मुकद्दस में एक सबक है मुसलमानों की, और वो सबक अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम का बतलाया हुआ है, सिखलाया हुआ है। सैयदना इब्राहिम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दो अल्लाह के जलील उल कदर पैगंबर है। इन दोनों पैगंबरों की सीरत और इनके किरदार को और इनके वाकयात को पढ़ने के बाद आदमी हैरान हो जाता है कि अल्लाह का नबी हो, अल्लाह का पैगंबर हो, अल्लाह का रसूल हो और उस पर इतनी आजमाइशें। यानी हम जो गुनाहों का पुतला है, गुनाहों में इस कदर फंसे हुए हैं कि गुनाहों की कालत हमारे जिस्म पे इतनी लगी हुई है कि किसी जगह पे नेकियों की सफेदी नजर नहीं आती। लेकिन वो तो बरगुजीदा शख्सियात हैं, वो तो बहुत ज्यादा मुकाम मर्तबे और इज्जत अजमत वाली शख्सियात हैं। यानी दुनिया में जो रुतबा एक नबी को हासिल है, नबी के बाद वाले तमाम लोग मिलकर भी उस नबी के मुकाम उसकी इज्जत और अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना बड़ा मुकाम है। लेकिन जब इन दो अंबिया की जिंदगियों का मुताला किया जाए, इन दो अंबिया की तारीख पे नजर दौड़ाई जाए तो अकल हैरान हो जाती है कि इस कदर आजमाइशें, इस कदर तकलीफें, इस कदर परेशानियां नबी होने के बावजूद, पैगंबर होने के बावजूद, रसूल होने के बावजूद, अल्लाह का बरगुजीदा बंदा होने के बावजूद, अल्लाह का महबूब आदमी होने के बावजूद اور اس کی شخصیت اتنی بلند و بالا ہے کہ خدا بندے قدوس کا ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور اللہ کے ساتھ جب چاہیں وہ جس طرح چاہیں اپنی بات کر سکتے ہیں، اور اللہ بھی حتی الامکان ان انبیاء کی دعا کو رد نہیں کرتا، ان کی بات کا انکار نہیں کرتا. لیکن پھر بھی دیکھو کہ یہ نبی اتنی آزمائش میں مبتلا ہے، اتنی پریشانیاں ہیں ان انبیاء پر، اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے یہ نبی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ نبوت کے رتبے کے بعد، رسالت کے رتبے کے بعد، خدا کا برگزیدہ بندہ ہونے کے بعد پھر اتنی آزمائش، پھر اتنی مصیبت، پھر اتنی پریشانی. تو یہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ ان انبیاء پہ آزمائش ڈالنے کے بعد، امتحان دینے کے بعد اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ میری آزمائش اور میرا امتحان ان ہی بندوں پر آتا ہے جن بندوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہوتا ہے. یعنی جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہیں ملی، بات سمجھ آئی یا نہیں؟ ایک باپ کے تین چار پانچ بیٹے تھے، اور ایک بیٹا فرما بردار تھا، باقی نافرمان تھے. وہ باپ کی بات کو بھی مانے، کام بھی کرے، صبح و شام باپ کی خدمت بھی کرے، اور پھر جھڑکیں بھی اسے ہی پڑے، گالیاں بھی اسے ہی دی جائے. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار باپ کی بات بھی میں مانتا ہوں، اس کی خدمت بھی میں کرتا ہوں، اس کی ہر بات کو بجا لاتا ہوں، اور گالیاں بھی مجھے دیتا ہے، ڈانٹ بھی مجھے کھلائی جاتی ہے، اور پھر برا بھلا بھی مجھے ہی کہا جاتا ہے. تو ایک دن تنگ آ کے باپ کو کہنے لگا، ابا جی ایک بات کو بتلاؤ، کون سی وہ بات ہے جو میں نے آپ کی نہیں مانی؟ ہر بات آپ کی مانتا ہوں، ہر بات آپ کی تسلیم کرتا ہوں، ہر حکم آپ کا بجا لاتا ہوں، ہر بات کو ماننے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر آپ ڈانٹتے ہیں تو آپ کی ڈانٹ کو سنتا ہوں، آپ کی ڈانٹ کے بعد آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، بد اخلاقی نہیں کرتا، بد کرداری نہیں کرتا، پھر بھی مسلسل آپ کی طرف سے یہ نوازش جاری ہے کہ بات کو ماننے کے بعد پھر بھی گالیاں، بات کو تسلیم کرنے کے بعد پھر بھی ڈانٹ، حکم بجا لانے کے بعد پھر بھی ڈانٹ. باقی بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ بھی کبھی یہ طرز اپنائیے، ان کے ساتھ بھی کبھی یہ معاملہ کیجئے. تو باپ کہنے لگا، بیٹا باقی میری صحت نہیں ہے، صحت ابھی تو میری تو ہی ہے. تو اللہ انہی بندوں کو آزماتا ہے جن کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق ہوتا ہے، انہی کے ساتھ خداوند قدوس اپنی آزمائش اور اپنے امتحان کا معاملہ فرماتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. لیکن ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تیری آزمائش کے قابل، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں، لہذا تو ہم پہ اپنی آزمائش مت ڈالیو، ہم پہ اپنا امتحان مت ڈالیو، ویسے ہی ہمارے اوپر اپنا لطف و کرم کیے رکھیو، ویسے ہی ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل کیے رکھیو. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے امتحان میں پورے اتر سکے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری آزمائش میں پورے اتر سکے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری طرف سے جو آنے والی ڈانٹ ٹپٹ ہے ہم اسے برداشت کر سکے. ہم تو صرف تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تو صرف تیرے فضل کے امیدوار ہیں، ہم تو صرف تیرے لطف و کرم کے امیدوار ہیں، اس کے علاوہ ہم تیری طرف سے کوئی چیز قابل قبول نہیں کر سکتے، ہم کوئی چیز برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہے، صرف تیرا لطف و کرم چاہیے، صرف تیری رحمت چاہیے. یقیناً اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں اور نیتوں ہی پر فیصلے کرتے ہیں، لہذا ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، کہتے ہیں نا وہ جی ساڈی سندا نہیں تے تواڈی مور دا کوئی کہندے نا ساڈا یہ عقیدہ بلند آواز نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں جس وقت جیسے جس زبان میں خدا سے مانگا جائے خدا اپنے بندوں کی سنتا ہے اور سننے کے بعد اپنے بندوں کی مانتا ہے مانگنے کے بعد اپنے بندوں پہ اپنے لطف و کرم کی بارش کرتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہونا چاہیے ایسا عقیدہ ہی نہیں اللہ خود فرماتی اے میرے پیغمبر اذا سالک عبادی جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں اذا سالک عبادی میرے بندے میرے متعلق تجھ سے سوال کریں تو کہہ دے انی فانی قریب انی فانی قریب اللہ اپنے بندوں سے دور بلند آواز سے اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہے اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے اللہ لوگ پوچھتے ہیں کتنا قریب ہے میں کیسے لوگوں کو تسلی دوں میں کیسے لوگوں کو سمجھاؤں کہ اللہ تمہاری سنتا ہے اللہ تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہے میں کیسے لوگوں کو سمجھاؤں کہ اللہ تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے کو تیار ہے بندے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب ہماری بات اللہ تک پہنچے گی نہیں تو اس کے بعد وہ کیسے داد رسی کرے گا پہلے تو پہنچانا شرط ہے پہلے تو بات اللہ تک پہنچانا شرط ہے جب پہنچے گی تو تب داد رسی ہوگی جب پہنچے گی تو فریاد رسی ہوگی اللہ یہ تو کہتے ہیں کہ بڑے لمبے فاصلے ہیں اللہ میں اور بندے میں فرمایا نہیں ان سے کہہ دو اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی تمہارے مانگنے میں تو دیر ہو جائے گی اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی گرامی قدر سامی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے کس کا مہینہ ہے بلند آباد سے قربانیوں کا مہینہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر لیکن آزمائش اتنی بڑی کہ پہلے تو سرے سے بیٹا ہی اللہ نے نہیں دیا اولاد ہی نہیں نبی کے پاس رسول کے پاس پیغمبر کے پاس اولاد نہیں ہے پیغمبر کے پاس بیٹا نہیں ہے پیغمبر وہ پیغمبر ہے جس نے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے یہ اللہ کا وہ پیغمبر ہے کہ جس نے جب اللہ کی وحدانیت تو پہچانا اللہ کی ربوبیت اور الوہیت اس کے دل میں بیٹھی تو خالق کائنات اعلان کرتے ہیں کہ اب میری توحید لوگوں تک پہنچا دے یہ اللہ کا نبی ایک ایک گلی میں توحید لے کر پہنچا ایک ایک بستی میں اللہ کا پیغام لے کر پہنچا لوگ کہنے لگے وہ ہم غریبوں کو آ کے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے اللہ کے دین کی توحید کی دعوت دیتا ہے مزہ تو تب ہے کہ نمرود کے دربار میں جا کے اللہ کی توحید کے ڈنکے بجائے مزہ تو تب ہے کہ نمرود کے دربار میں جا کے اللہ کی توحید بیان کرے صبح اعلان کرتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں دن نمرود کے دربار میں جا کے اللہ کی توحید کے نغمے گاؤں گا پہنچایا نمرود کے دربار میں اور نمرود کے دربار میں پہنچ کر اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے ما هذه التماثيل التي انتم لعاكفون او جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے جن کو تم نے مشکل کشا بنا رکھا ہے یہ تو صرف پتھر ہے اور پتھر بھی وہ ہے کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتے ہیں نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں اور تم ان کو پوچھتے ہو تم ان کو معبود بنائے بیٹھے ہو چھوڑ دو قوم نے کہا خبردار آج تو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں آئندہ ہمارے معبودوں کے خلاف کوئی زبان درازی مت کرنا آئندہ ہمارے معبودوں کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہنا ابراہیم واپس گھر میں آ گئے اور پھر اس کے بعد اپنے باپ اپنے آل خانہ، اپنے دوستوں سے اسی طرح اس دعوت کو جاری رکھا. آخر پھر ایک دن کیا کیا، توجہ ہے میری طرف، آخر ایک دن کیا کیا کہ جب وہ زبانی طور پر اللہ کی توحید کا اقرار ماننے کو تیار نہ ہوئے اور بیت اللہ کی پوجا غیر اللہ کی پوجا چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے، تو اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ میری بات مانو، میری بات مانو. کیا مانے تیری بات؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ جو نفع نقصان کا مالک ہے. تو قوم کہنے لگی کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تو انہی معبودوں کی عبادت کریں گے. وجہ بھائی کہ بل وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کام کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کو پوچھتے تھے، ہم بھی انہی کو پوچھتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں کہتا ہوں کہ تم اور تمہارے باپ دادا انا لنراک فی ضلال مبین، پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ تم اور تمہارے باپ دادا، تم اور تمہارا خاندان، تم اور تمہارا بادشاہ، تمام کے تمام کھلی گمراہی میں ہو. اگر اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر کفر کو دعوت دینے کے بعد کفر کو صحیح راستے پہ تبلیغ کے ذریعے سے صحیح راستے پہ لانے کے لیے دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، قوم نے نہیں مانا، باپ نے نہیں مانا، قوم نے نہیں مانا، رشتہ داروں نے نہیں مانا، قوم نے نہیں مانا، بادشاہ نے نہیں مانا، تو پھر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بھائی ہو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے دوست ہو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے رشتہ دار ہو. اللہ کے نبی نے باپ کا رشتہ بھی پسے پشتاتے ہوئے کہا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم کھلی گمراہی میں ہو. جب اللہ کے نبی کی یہ زبان ہے کہ تم گمراہ ہو، تم کافر ہو، تم مرتد ہو، تم دجال ہو، تم شیطان ہو، تو پھر میں کفر کو دعوت دینے کے بعد، ارتداد کو دعوت دینے کے بعد، کفر کو تبلیغ کرنے کے بعد جب اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ کافر ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا، کافر میری بات کو تسلیم نہیں کرتا، کافر صحابہ رسول کے تقدس کو تسلیم نہیں کرتا، کافر قرآن مجید کو اصلی قرآن نہیں مانتا، کافر پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں تسلیم نہیں کرتا، کافر پیغمبر کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، تو پھر میں اس کافر کو بھائی نہیں کہہ سکتا، پھر میں اس کافر کو رشتہ دار نہیں کہہ سکتا، پھر میں اس کافر کو دوست نہیں کہتا، پھر میں کہتا یوں ہوں، پھر میں کہتا اس طرح ہوں کہ صحابہ رسول کے دشمن کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، قیامت کی صبح تک کا. ایک نیا مفتی آیا پنجاب میں، نیا مفتی، داڑھی مچھا تو چٹ، پھر تو بھی ایئرپورٹ، نیا مفتی آیا نیا، اور فتویٰ کیا دیتا ہے کہ جو کسی کو کافر یا مرتد کہے گا وہ سب سے بڑا کافر اور مرتد متصور ہوگا، یہ بلا استثناء یہ اس نے فتویٰ دیا ہے. جناب حضرت مولانا مفتی محمد نواز شریف صاحب نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ جو آدمی، اور افسوس اس بات کا ہے کہ علماء کی میٹنگ میں یہ فتویٰ دیا ہے، اس میٹنگ کا دعوت نامہ مجھے بھی تھا سپاہ صحابہ کی طرف سے، لیکن یہ میری خوش قسمتی سمجھ لیجئے یا نواز شریف کی خوش قسمتی سمجھ لیجئے کہ میں اس میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکا. جس کی بھی خوش قسمتی کہہ لیں آپ، اگر میں شریک ہو جاتا تو پھر نواز شریف کو اتنا ضرور بتلا دیتا کہ میں اس حسین احمد مدنی کا رضاکار ہوں جس نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ انگریز بےمان کی حکومت کافرانہ حکومت ہے، مرتدانہ حکومت ہے، لہذا اس کی فوج میں بھرتی ہونا کفر ہے، حرام ہے۔ حسین احمد مدنی کو کہا کہ تجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا، فتویٰ واپس لے لے۔ ہم نے اصحاب رسول کے دشمن کو تحقیق کے بعد مطالعے کے بعد، سوچ کے بعد، سمجھ کے بعد، غور و فکر کے بعد، عقل و ہوش کو سامنے رکھتے ہوئے، عقل و ہوش میں رہتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اصحاب رسول کا دشمن کافر ہے، اصحاب رسول کا دشمن مرتد ہے، اصحاب رسول کا دشمن ظالم ہے، اصحاب رسول کا دشمن دجال ہے، اصحاب رسول کا دشمن مرتد ہے، اصحاب رسول کا دشمن کافر ہے۔ اور مفتی صاحب، ہم اب یہ فتویٰ واپس نہیں لیں گے، ہم حد قریب جائیں گے، ان کے کفر کو بیان کرنے سے باز نہیں آئیں گے، ہم بیری جائیں گے، ان کے کفر کو بے نقاب کرنے سے باز نہیں آئیں گے، ہم پھانسی کے تختہ دار پہ لٹک جائیں گے لیکن سید کے کفر کا اعلان کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور میں آج یہ بھی کہتا ہوں، جو صاحب رسول کے دشمن کو کافر نہیں سمجھ وہ خود کافر ہے، وہ خود مرتد ہے، وہ خود دجال ہے، وہ خود شیطان ہے۔ وہ مولوی ہو تب کافر ہے، پیر ہو تب کافر ہے، پرس والا ہو تب کافر ہے، فوج والا ہو تب کافر ہے، وزیر اعلیٰ ہو تب کافر ہے۔ اور مفتی نے فتویٰ بڑی تکنیک سے دیا ہے، کہتا ہے بلا استثناء جو آدمی کسی کو کافر کہے گا، جو آدمی کسی کو مرتد کہے گا، وہ خود سب سے بڑا مرتد ہوگا، وہ خود سب سے بڑا کافر ہوگا۔ تو میں اس تیری بات کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ شیعہ اصحاب رسول کو مسلمان نہیں سمجھتا، شیعہ اصحاب رسول کو کافر کہتا ہے، کافر۔ حق الیقین کا ملعون مصنف ملا باقر مدرسی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 522 پر تعریف کرتا ہے کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ ما خبر دے ادھار ابو بکر عمر، کیا ہمیں بتلائیے کہ ابو بکر عمر کون تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، وہ کس طبقے سے تھے، وہ کس گروہ سے تھے، وہ کس جماعت سے تھے، یعنی ان کی کیفیت بیان کیجئے۔ تو امام جواب دیتا ہے کہ وہ ہر دو کافر بودا۔ تعریف کیا جائے اور ہم انہیں بھائی کہے، نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کے کفر کو چاک میں، چراغ میں، سٹیج میں، حتیٰ کہ پاکستان کی اعلی عدالت میں ایک دن وقت آیا تو کافر ثابت کر کے
شیعہ نواز حکومت، شیعہ نواز
قدر سامعی، اس وقت ہماری لڑائی ڈائریکٹ پنجاب حکومت سے ہے، مسلسل مذاکرات کے ذریعے سے، اپنے اجتماعات کی تقاریر کے ذریعے سے، مطالبات، اپیلیں اور قراردادیں کر کے ہم نے پنجاب حکومت کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ سپاہ صحابہ کے موقف کو سمجھیں، سپاہ صحابہ کے موقف پہ ذرا غور کریں، بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی ہمدردیاں ہوتی. مولانا مرحوم کی شہادت کے بعد، اتنے بڑے سانحے کے بعد، نواز شریف کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے تھی، لیکن نواز شریف نے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی. تو سپاہ صحابہ کی مرکزی مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پنجاب کی ظالم حکومت کے خلاف 1 جولائی سے تحریک چلائیں گے، اور ہم اپنے اس فیصلے پر کاربند ہیں. لہذا اب 1 جولائی کو شام 5 بجے مسجد شہداء لاہور سے سپاہ صحابہ کے 5 کارکن مسٹر نواز شریف کی سپاہ صحابہ کے ساتھ جانبداری کے خلاف تحریک کا آغاز 5 کارکن گرفتاریاں پیش کر کے کریں گے انشاءاللہ. اور وہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی، میری اس بات کو نوٹ کیا جائے، پہلے صرف گرفتاریاں دیں گے، بات نہ بنی تو مظاہرے کیے جائیں گے، پھر بھی بات نہ بنی تو پنجاب سے نکال کر اس تحریک کو پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا. پھر وہ نواز شریف جو امن کا دائی بن کے صوبہ سندھ میں جاتا ہے، سندھ کی سپاہ صحابہ اس کے اس جرم سے پردہ اٹھائے گی کہ یہ پنجاب میں عوام آل سنت سے کیا ظلم کر رہا ہے. پھر سرحد میں بھی، بلوچستان میں بھی اس کے ظلم کے خلاف تحریک چلائی جائے گی. اور اگر پھر بھی بات نہ مانی، ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے، تو پھر لاہور مال روڈ پر سپاہ صحابہ کی قیادت بھوک ہڑتال کرے گی، اور وہ بھوک ہڑتال تمہیں اس بات پر مجبور کر دے گی، سپاہ صحابہ کی تحریک تمہیں اس بات پر مجبور کر دے گی کہ یا تو تم سپاہ صحابہ کے مطالبات کو تسلیم کرو گے، اور اگر سپاہ صحابہ کے مطالبات کو تسلیم نہ کیا تو پھر یہ تحریک پنجاب حکومت کے اقتدار کے خاتمے کا انشاءاللہ باعث بنے گی. اور نواز شریف صاحب، یہ کوئی گھر پلاننگ نہیں ہوگی کہ 2 ماہ مسلسل شور ڈالنے کے بعد اس بات پر کہ تم سپاہ صحابہ کے مطالبات کو تسلیم کرو انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم اپنے قول و فعل سے
سے ثابت کریں گے. شیعت نے شاید سمجھ لیا اور نواز شریف نے بھی یہ سمجھ دیا کہ مولانا جنگی شہید ہو گئے تو اب بات ختم ہو گئی. ہم اپنے قول و فعل سے حق نواز کے مشن پہ اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ ثابت کریں گے کہ جنگی تب بھی زندہ تھا آج بھی زندہ تھا. جنگی تیرے خون سے گرامی یہ قدر سامنے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یکم جولائی سے لاہور شہداء مسجد شام 5 بجے ہم گرفتاریاں پیش کر کے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے. ہونا چاہیے آپ کرے گا یکم جولائی کو آپ 5 بجے شام لاہور پہنچیں گے جی تیار ہو اس کے لیے. یکم جولائی کو بھرپور قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 کارکن گرفتاریاں پیش کریں گے. آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے لاہور تشریف لے جائیں جائیں گے بھائی آپ کھڑے کر کے آپ کھڑے کر کے اللہ قبول فرمائے. اس سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے. ذوالحجہ کا مہینہ بلند آواز سے کئی دوست مجھے کہنے لگے کہ تم نے یکم جولائی کا فیصلہ کیوں کیا, ذوالحجہ کے مہینے میں اتنی شدید گرمی میں تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا. تو میں نے کہا کہ ہم نے گرمیوں میں اس تاریخ کے چلانے کا فیصلہ اس لیے کیا, اس ماہ میں اس تاریخ کو چلانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ جب پیغمبر ابراہیم کو اللہ نے بیٹا اسماعیل دیا تو پیغمبر خدا کے حکم سے اپنے بیٹے کو بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ کر وادی غیر عزیزر بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس شام لوٹ گیا اور جاتے ہوئے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو تیرے آسرے پہ چھوڑا ہے, برکت دینا تیرا کام ہے, ان کی مدد کرنا تیرا کام ہے. اور بیوی بھی وہ تھی کہ جب خلیل چھوڑ کے جانے لگا بیوی نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا, ارے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, بے آب ہو گیا جنگل میں ننا منا بچہ جہاں کوئی سایہ نہیں جہاں پر پانی کی ایک بوند پینے کے لیے موجود نہیں, ہمیں اس بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ کے جاتے ہو. تو پیغمبر کی زبان سے نکلتا ہے میرے رب کا حکم ہے. تو بیوی کہنے لگی اگر تیرے رب کا حکم ہے تو پھر میں اس رب کو پوچھتی ہوں جس رب نے ابراہیم تیری آگ میں بھی مدد کر کے آگ کو گلزار کیا تھا, جو تپتی ہوئی آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں تیری مدد کو پہنچ سکتا ہے وہ اس بے آب ہو گیا جنگل میں میری مدد کو پہنچ سکتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ جب گرمی کے اس موسم میں ابراہیم کی بیوی کو پانی نہ ملا اسماعیل کے لیے تو وہ صفا سے مروہ دوڑتی ہے, مروہ سے صفا کو دوڑتی ہے, 7 چکر لگائے بیٹے کے لیے پانی, بیٹا پیاس کی شدت سے بلک بلک کے رو رہا ہے, بیٹا چیخیں مار مار کے رو رہا ہے, بیٹے کا برا حال ہے, دم گھٹنے والا ہے بیٹے کا, پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے شفقت اماں کی شفقت ماں کی مامتا ترتی اس سخت دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پہ ماں دوڑتی ہے پانی کے لیے پریشان ہو کر. اور یہ خدا کا بھی قانون ہے
کہ جب تک خدا کے سامنے ترپا نہ جائے، جب تک خدا کے سامنے رگڑے نہ کھائے جائے، جب تک خدا کے سامنے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش نہ کیا جائے، اس وقت تک خدا بھی اپنی مدد نہیں بھیجتا. توجہ کیجئے، ادھر پیغمبر کی بیوی پیغمبر کے لیے پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، اور پیغمبر کی بیوی پریشان ہو گئی، اور ادھر اصحاب رسول پہ آزمائشیں، تپتی ریت پہ لٹانا، کوڑوں اور پتھروں کی بارش، اور اصحاب رسول تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں اللہ متا نصر اللہ، اللہ کے ربی متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی نصرت، کب اللہ ہماری مدد کو پہنچے گا؟ آج سپاہ صحابہ والو، تمہاری گرفتاریاں، تمہارے مکانوں کو جلانا، تمہارے کارکنوں کو پابند سلاسل کرنا، تمہارے قائد کا شہید کرنا، تمہارے نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جانا، اور آج تم بھی پریشان ہو. اللہ ہم اصحاب رسول کے تقدس کا دفاع کرتے ہیں، تیری مدد کہاں ہے؟ اللہ ہم اصحاب رسول کی پت رسمت کے محافظ بنے ہیں، اللہ تو ہماری مدد کیوں نہیں فرماتا؟ ہم پہ شیعہ بھی ظلم کرتے ہیں، ہم پہ حکومت بھی ظلم کرتی ہے. میں نے عرض کیا قربانیوں کا مہینہ ہے، اصحاب رسول بھی پریشان ہے، قربانیاں دے دے کے مدد و نصرت کی امید رکھے ہوئے ہیں. ادھر پیغمبر کی بیوی بھی قربانی دے دے کے پریشان ہے، مدد و نصرت کی امید رکھے ہوئے ہیں. ادھر سپاہ صحابہ بھی پریشان ہے، قربانیاں دے دے کر اللہ کی مدد و نصرت کی امید رکھی ہوئی ہے. اگر ابراہیم کی مدد کو پہنچا ہے تو پھر تمہاری مدد کو بھی پہنچے گا، اگر ابراہیم کی بیوی کی مدد کو پہنچا ہے تو پھر تمہاری مدد کو بھی پہنچے گا، اگر ابشے کے کالے بلال کی مدد کو پہنچا ہے تو پھر تمہاری مدد کو بھی پہنچے گا. دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ جب خدا کی مدد اور نصرت تمہارے سامنے حال ہوگی. پنجاب حکومت تم سے ٹکرانا چاہے، نہیں ٹکرا سکے گی. سیاست ٹکرانا چاہے، نہیں ٹکرائے گی. جب اللہ کی مدد آئے گی حکومت ٹکرائے گی تو پاس پاس ہوگی، سیاست ٹکرائے گی تو پاس پاس ہوگی. گرامی قدر سانی، ماں تڑپتی پھر رہی، ماں پریشان ہے، ماں پریشان ہے، پانی کہاں سے آئے گا، بیٹا مر جائے گا. اللہ کا اعلان ہے کہ میں جس کو جو وقت جو گھڑی دے چکا ہوں کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بندے کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی جو چیز ہے وہ خود موت ہے، اس لیے کہ موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی. موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور موت نے اپنے سے پہلے کسی کو آنے بھی نہیں دینا. وہ خود کلاشن کوف لے کے کھڑی ہے، وہ خود رافل لے کے کھڑی ہے، وہ خود توپ لے کے کھڑی ہے کہ خبردار، یہ میری امانت ہے، اسے میں ہی اپنے وقت پہ وصول کروں گی. یہ بلینک چیک میرے لیے ہے، اسے میں ہی کیش کرواؤں گی، اور اس ڈیٹ میں کرواؤں گی، اس گھڑی میں کرواؤں گی جس کی تحریر میرے پاس ہے. اس لیے موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. ماں پریشان ہے، خالق کے کائنات اعلان کرتے ہیں جبرائیل، جی رب جلیل، ابراہیم پہ امتحانوں کی حد ہو گئی، ابراہیم کی بیوی پہ امتحانوں کی انتہا ہو گئی، وہ ننے منے معصوم بیٹے پہ بھی امتحانوں کی انتہا ہو گئی. جبرائیل جا مدد کو پہنچ، اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ماں پانی کو کبھی صفا پہ ڈھونڈتی ہے، کبھی مروہ پہ ڈھونڈتی ہے، تو اسماعیل کے
گاؤں میں پر مار کے پانی کا چشمہ جاری کر دے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اور ادھر ادھر پھرنے والوں آؤ اللہ کے دربار میں جھک جاؤ, مانگو جو مانگو کہ عطا کیا جائے گا. عقیدہ ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے ایمان ہے یا نہیں؟ پھر پانی نکلا یا نہیں نکلا؟ ایسا نکلا کہ پوری دنیا منوں کی حساب سے لے گئی, اب تک ختم نہیں ہوا, اب تک ختم نہیں ہوا منوں کے حساب سے. گرامی قدر سامی, یہی سیدنا ابراہیم کا یہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا اتنا کہ باپ کی انگلی پکڑ کے ساتھ چل سکے, تو خالق کے کائنات اعلان کرتے ہیں کہ جاؤ اپنے ننے مننے بچے کے پاس اور اپنی بیوی کے پاس. ابراہیم آتے ہیں, ابھی چند دن ہی گزرتے ہیں تو رات کو خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ فلما بلغ ما السعی, جب بیٹا اتنا ہوا کہ باپ کے ساتھ چل سکے, اور پتہ نہیں کتنی امیدیں تھی اس باپ کو اپنے بیٹے پر. جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو جانے باپ اپنے بیٹوں پہ کیا کیا امیدیں باندھتے ہیں, تو ابراہیم نے بھی بڑی امیدیں باندھی ہوگی. لیکن باندھے کیوں نہ, دعا کی اللہ ربی حبلی من الصالحین, مجھے صالح بیٹا عطا کر دے. اعلان ہوا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم تمہیں حلیم بیٹا عطا کرتے ہیں, بردبار بیٹا عطا کرتے ہیں, اور آزمائش ہر امتحان پہ پورا اترنے والا بیٹا عطا کرتے ہیں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خواب دیکھا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں. ایک دن, دو دن, تین دن, مسلسل خواب آ رہا ہے. آخر بیٹے سے کہا, بیٹا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, نبی کا خواب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے. حکم خداوندی ہر کوئی ٹال سکتا ہے, نبی نہیں ٹال سکتا. نبی پہ فرض ہے کہ خدا کے حکم کو مانے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے. یہ مجھ اور آپ جیسے گناہگار ہیں کہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ خداوند قدوس کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ نے معاف فرمائے. بہرحال پیغمبر نے خواب پیغمبر کو سنایا. خواب کو سننے کے بعد بیٹا کہنے لگا, ابا جان اگر خواب ہے تو خواب وہی ہے, اگر خواب ہے تو خواب حکم خداوندی ہے. تو پھر سوچ کس بات کی, غور کس بات کا, سوچ کس بات کی, غور و فکر کس بات کا. افعل ما ذا تؤمر, جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اسے کر گزریے. اور جہاں تک میری بات ہے تو انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. باپ بیٹے کو لے کر چل پڑا ہے ذبح کرنے کے ارادے سے. باپ کا ارادہ ذبح کرنے کا ہے, بیٹے کا ارادہ ذبح ہونے کا ہے. دونوں یہ ارادہ لے کر باپ قربان کرنا چاہتا ہے, بیٹا قربان ہونا چاہتا ہے. یہی نصیحہ لے کر, یہی ذہن لے کر, یہی عقیدہ لے کر, خدا کے حکم کو بجا لانے کا ذہن لے کر باپ اور بیٹا جنگل میں پہنچ گئے. بیٹا لیٹ گیا ہے, باپ اوپر آ گیا ہے. باپ نے چھری رکھتی ہے, چھری تیز ہے, باپ نے چلانا شروع کی ہے, چلتی نہیں ہے. بحثیت ابراہیم علیحدہ طاقت کے ساتھ چلائی جاتی ہے, بحثیت نبی علیحدہ طاقت کے ساتھ چلائی جاتی ہے. چھری نہیں چلتی, وجہ کیا ہے؟ اللہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کب تک میرا خلیل انتہا کرتا ہے. خلیل بھی بتلانا چاہتا تھا کہ خدا خلیل ہوتا ہی وہ ہے کہ خدا حکم کرتا جائے, خلیل مانتا جائے. خدا ہوتا ہی وہ ہے کہ حکم کرتا جائے, بندہ ہوتا ہی وہ ہے کہ حکم مانتا جائے. معبود ہوتا ہی وہ ہے جو حکم کرتا جائے, بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو حکم مانتا جائے. نیاز مند ہوتا ہی وہ ہے جو حکم مانتا جائے, بے نیاز ہوتا ہی وہ ہے جو حکم کرتا جائے. مرضی والا ہوتا ہی وہ ہے جو حکم دیتا جائے, پابند ہوتا ہی وہ ہے جو حکم مانتا جائے. اللہ تیرا حکم تھا, میں نے مان لیا ہے, میں نے قبول کر لیا ہے. اعلان ہوتا ہے اور میں نے کہنے کی انتہا کر دی اور تو نے ماننے کی انتہا کر دی. لہذا میں اعلان کرتا ہوں قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. او میں نے تو خواب دکھایا تھا تو نے سچ کر دکھایا, اب قربانی پہ اعلان کرتا ہوں کہ انی جائلک للناس اماما, آج کے بعد میری امت کے لیے میری مخلوق کے لیے تو امام ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں قال ومن ذریتی, اللہ یہ میری اولاد کے لیے, فرمایا نہیں نہیں. قال لا ينال عهد الظالمين, جھوٹوں کے لیے یہ عہد نہیں ہے, ظالموں کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے, بلکہ جو تیری راہ پہ چلے گا, تیری راہ کیا ہے؟ قربانیوں کی راہ ہے. تیری راہ کیا ہے؟ جہاد کی راہ ہے. تیری راہ کیا ہے؟ آزمائشوں کی راہ ہے. تیری راہ کیا ہے؟ امتحانوں کی راہ ہے. تیری راہ کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنے کی راہ ہے. تو اس راہ پہ چلے گا. پیغمبر آیا اسی راہ پہ چلتے ہوئے, اعلان فرماتے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اللہ میری نماز تیرے لیے ہے, میری قربانی تیرے لیے ہے, میرا جینا تیرے لیے ہے, میرا مرنا تیرے لیے ہے. اسی پیغمبر کو اصحاب ملے, پیغمبر بھی اعلان کرتے ہیں آقا آپ حکم فرمائیے, جان قربان ہے حکم فرمائیے, مال قربان ہے حکم فرمائیے, اولاد قربان ہے. آپ کے اشارے ابرو پہ تن من دھن قربان کیا جا سکتا ہے, بلکہ خالق کائنات نے ان کی اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم بان لهم الجنہ, یہ لوگ جنت کے بدلے میں جان دے چکے ہیں, جنت کے بدلے میں مال دے چکے ہیں, جنت کے بدلے میں اولاد دے چکے ہیں, سب چیز کا سودا اللہ کے لیے کر چکے ہیں. اب ان کا جینا مرنا سب کچھ خدا کے لیے ہے, ان کی قربانی خدا کے لیے ہے. جب خدا اپنے بندوں کی یہ نوبت دیکھتا ہے تو پھر اعلان کرتا ہے الا ان نصر اللہ قریب, پھر اعلان کرتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, پھر اعلان کرتا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا, پھر خدا اپنی مدد بھیجتا ہے, پھر خدا اپنی نصرت بھیجتا ہے. سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوان دوستو, میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ قربانیوں کا مہینہ ہے, اس مہینے میں انبیاء نے قربانیاں دی ہیں, یہ قربانیوں کا مہینہ ہے, اس مہینے میں اصحاب رسول نے قربانیاں دی ہیں, یہ قربانیوں کا مہینہ ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ماننے والوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ کو بھی قربانیاں دینا ہوگی, آپ کو بھی جہاد کرنا ہوگا, لیکن اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے, قربانی کے بعد جہاد کے بعد ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہاری قربانی ضائع نہیں کرے گا, تمہارا جہاد ضائع نہیں کرے گا, بلکہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی, نصرت آئے گی, اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اصحاب رسول کے دشمن کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن شرط قربانی کی ہے, شرط بلند آواز سے تیار ہو اس کے لیے, آپ کھڑے کر کے قربانی کے لیے تیار ہو, اور یہ پرواہ مت کرو کہ ہم کسی کو کافر کہیں گے تو پتہ نہیں کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پنجاب کے وزیر اعلی مسٹر نواز شریف صاحب, تم یہ کہتے ہو کہ جو کسی کو کافر مرتد کہے گا وہ خود سب سے بڑا کافر مرتد ہوگا, تو پھر میں تم سے سوال کرتا ہوں جو اصحاب رسول کو کافر کہتا ہے وہ کون ہے؟ جو اصحاب رسول کو مرتد کہتا ہے وہ کون ہے؟ آب رسول کو شیطان سے تشبیہ دیتا ہے وہ کون؟ آب رسول کو دجال کہتا ہے وہ کون؟ اور پھر اتنا ہی نہیں, بلکہ شیعہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں آج نواز شریف یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ایک عام آدمی کو کافر نہ کہا جائے, ایک عام آدمی کو مرتد نہ کہا جائے, ایک عام آدمی کو گالی نہ دی جائے, اور پھر آگے کہتا ہے جو ایسا کرے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ایسے آدمی کو کیفر کردار تک پہنچانے سے پہلے اس ملعون کو کیفر کردار پہ پہنچاؤ. یہ کتاب احباب رسول
بجواب اصحاب رسول. اس کتاب کا ملعون مصنف حسین بخش جاڑا اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر تعریف کرتا ہے. صفحہ نمبر 34 پر اصحاب رسول کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے ایک بات قائم کرتا ہے, سب صحابہ, یعنی اس بات میں اس نے وہ دلائل قائم کیے ہیں کہ جن دلائل کی بنیاد پر اصحاب رسول کو گالی دی جا سکتی ہے, جن دلائل کی بنیاد پر اصحاب رسول کو کافر کہا جا سکتا ہے. تجھے یہ کتابیں نظر نہیں آتی, تجھے یہ کفر نظر نہیں آتا, تجھے ایک عام آدمی اگر تیری نظر میں سب سے زیادہ محترم ہے تو میری نظر میں عام آدمی سے زیادہ احترام اصحاب رسول کا ہے. اگر تو اپنی قوم کا دفاع کرنا جانتا ہے تو ہم اصحاب رسول کے تقدس کا دفاع کرنا جانتے ہیں. ہم اپنی جان پہ کھیل کر بھی اصحاب رسول کے تقدس کا دفاع کریں گے. یہ کائنات کا ملعون مصنف غلیظ ترین چوڑا کافر, کمینہ کافر, خبیث ترین انسان, خبیث الفطرت انسان اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر کہتا ہے کہ میرے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جن دلائل کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ثلاثہ کو سب کرنا, ثلاثہ کو کافر کہنا, ثلاثہ کو شیطان کہنا, ثلاثہ کو دجال کہنا, ثلاثہ کو گالیاں دینا کفر نہیں ہے بلکہ گناہ صغیرہ بھی نہیں ہے. اصحاب رسول کو گالی دینا کافر کہنا کفر نہیں ہے تو پھر اصحاب رسول کے دشمن کو کافر کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ نواز شریف تم جتنا مرضی دفاع کرو ہم اصحاب رسول کے دشمن کو کافر سمجھتے ہیں, مرتد سمجھتے ہیں, دجال سمجھتے ہیں, شیطان سمجھتے ہیں. ان کے کفر کو چوک میں, چوراہے میں, سٹیج پہ, ہر جگہ پہ, حتیٰ کہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو ایک دن پاکستان کی اعلی عدالت میں بھی کافر ثابت کریں گے. کتنی بڑی بات کہہ دی یار کہ جو کسی کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہوگا. میں آج یہ بھی کہتا ہوں جو اصحاب رسول کے دشمن کو کافر نہیں سمجھتا وہ خود کافر ہے, کسے باشد کوئی بھی ہو, حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ خود کیوں نہ ہو تب بھی کافر ہے. نواز شریف کو اگر شیعوں کی اتنی زیادہ ہمدردی ہے تو نواز شریف سپاہی صحابہ کے ایک کارکن کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر صرف اپنی ماں اور بہن اور باپ اور سارے رشتہ داروں کو 5 گالیاں نکالنے دیں, 5 گالیاں. پھر میں دیکھتا ہوں تیرا صبر کتنا ہے, پھر میں دیکھتا ہوں تیرا اخلاق کتنا ہے, پھر میں دیکھتا ہوں تیری شرافت کتنی ہے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ تیرا قانون کیسے حرکت میں نہیں آتا, پھر میں دیکھتا ہوں کہ تیری وزارت کیسے حرکت میں نہیں آتی. تو اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کر سکتا تو پیغمبر کی بیویاں ازواجہم امہاتہم ہماری ماں ہے, عائشہ آر سنت کی ماں ہے, حفصہ آر سنت کی ماں ہے, خدیجہ آر سنت کی ماں ہے, ام حبیبہ آر سنت کی ماں ہے, نبی کی بیوی آر سنت کی ماں ہے. ہم نبی کی بیویوں کو گالی برداشت نہیں کر سکتے.
حکومت
اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب افسوس کہ تم نے مولوی دیکھے ہی نہیں. تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری تنخواہ 1500 اور 2000 لینے والے یہی مولوی ہیں, یہی عالم ہیں. مولویت محمود الحسن کے استقلال کا نام ہے, مولویت حسین احمد مدنی کی یلغار کا نام ہے, مولویت شاہ اسماعیل کے مجاہدانہ
کارناموں کا نام ہے، مولویت حق نواز کی شہادت کا نام ہے.
سورج چاند رہے گا، سورج چاند رہے گا، سر بلند.
اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نواز شریف کو بھی مولویت کا تعارف کروا کے رہیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا نا کہ خوش قسمتی اس کی یا میری کہ ہم اس میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکے. بہرحال زندگی رہی، اللہ نے موقع دیا اور مفتی صاحب سامنے آئے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے، اور پھر ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ فتویٰ تمہارا درست ہے یا فتویٰ ہمارا درست ہے. کیا کسی کو کافر کہنے والا بڑا کافر ہے یا شیعہ کو کافر نہ سمجھنے والا بڑا کافر ہے؟ گرامی قدر سامعین، انجمن سپاہ صحابہ انشاءاللہ مولانا حق نواز شہید کے خون سے غداری نہیں کرے گی، یکم جرائی سے جو سپاہ صحابہ تحریک چلا رہی ہے اس سے انشاءاللہ نواز شریف کو اس بات پہ مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ ہمارے مطالبات کو تسلیم کرے گی. ٹھیک ہے، یکم جولائی سے تحریک چلنی چاہیے، آپ ساتھ دیں گے، آپ یکم جولائی کو پہنچیں گے. گرامی قدر سامعین، اصحاب رسول کا تقدس اور ان کا دفاع ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بیٹھیے بیٹھیے، ابھی اصحاب رسول کا دفاع، اصحاب رسول کے تقدس کا دفاع، ان کی عفت اور عصمت کا دفاع ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تم تو اس لیے ہمیں آگے نہیں چلنے دیتے کہ تمہاری حکومت خراب ہوتی ہے، تمہارے پنجاب کا عمل تباہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہمارا ایمان پیچھے نہیں ہٹنے دیتا. ہم اگر پیچھے ہٹیں گے تو بے ایمان ہوتے ہیں، ہم اپنے ایمان سے بے ایمان نہیں ہوں گے، جان پہ کھیل جائیں گے. اصحاب رسول کے تقدس کے دفاع سے بات نہیں آئیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اعلان سن لیجئے، جامعہ محمودیہ اور انجمن سپاہ صحابہ کے لیے اپنی قربانی کی کھا لیں، عید پر ضرور بھی ضرور پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب
فرمائے. اعلان 8 بجے
اور عید کا اعلان سن لیجئے، نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ العزیز ٹھیک 8 بجے آمار پارک میں ادا کی جائے گی. تمام حضرات شرکت فرمائیں.